الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکی سورت ہے, 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل. یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کریم میں منفرد مزاج کی حامل ہے. اسلوب اس کا قصص النبیین کا ہے, اور ایک ہی نبی یعنی یوسف علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے, اور وہ بھی ان کے ذاتی حالات کا ذکر. پوری سورت جو کہ 12 رکوع پر مشتمل ہے, سوائے آخری رکوع کے تمام تر سورت یوسف علیہ السلام کے ذاتی حالات پر مشتمل ہے. اور دراصل یہود نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ بنی اسرائیل کا علاقہ تو فلسطین کا تھا, تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے. چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو حالات معلوم ہے کہ نہیں, یا اگر برحق نبی ہوں گے تو وہی سے معلوم ہو جائے گا. تو یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی, گو کہ یوسف علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1900 برس پہلے کا ہے, اور اتنے پرانے حالات اور واقعات کو یعنی کہ قرآن کے نزول سے اگر لے لیں تو تقریباً 2500 برس پہلے کا معاملہ ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں جو باتیں آئیں وہ ان کے سامنے رکھ دیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کا فیصلہ کر لیا انہوں نے مان کر نہیں دینا. لیکن بہرحال ایک تو یہ سوال آ گیا ان کی طرف سے, اس کا پورا جواب اس میں مل گیا. پھر اسی پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دوسرے رکوع میں آیت نمبر سات میں کہ اس سورہ مبارکہ میں سوال کرنے والوں کے لیے, پوچھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. تو وہ کئی باتیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. داستان یوسف تو بیان ہو رہی ہے, لیکن بین السطور میں بٹوین دا لائنز داستان محمدی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے کچھ سازش کی لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کامیاب فرمایا, اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ سازش کر رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے گا اور ان کو کامیاب فرمائے گا. اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں, اور حکمت کے بڑے عمدہ موتی ہیں جو سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے تفصیل آئیں گے. اب آئیے اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں. پہلے رکوع میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے, اور اس پر ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا. الف لام را, یہ حروف مقطعات میں سے جن پر گفتگو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہو چکی. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے, عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سمجھو. اب اس کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اول تو مشرکین مکہ جو اولین مخاطب تھے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں قرآن کریم نازل کیا ہے اللہ نے, سمجھو, غور و فکر کرو اور حق قبول کرو, کوئی نئی زبان تمہارے لیے نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن عربی بنایا, اولین مخاطب کی یہی زبان تھی. نمبر دو, کیونکہ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو کچھ اور باتیں اس میں سمجھنا ضروری ہے. عربی قرآن کریم کی جو لینگویج ہے عربی, وہ دنیا کی ریچسٹ زبان ہے, سب سے زیادہ وسیع, سب سے زیادہ فصیح, سب سے زیادہ وائڈ زبان ہے عربی, اور دنیا کی موسٹ لاجیکل اور موسٹ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو, میوزیکل لینگویج ہے. ایک موسیقیت ہے اس زبان میں, اور خاص طور پر قرآن کی اپنی ایک موسیقی ہے, ڈیوائن میوزک جسے کہتے ہیں, اس کی مثال دنیا کی کسی اور لینگویج میں ہمیں نہیں ملتی. تو موسٹ ریچسٹ لینگویج کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے آخری کلام کے لیے. پھر یہ کہ زبانیں تبدیل ہوتی ہیں. آج کا نوجوان وہ غالب کی شاعری کو نہیں سمجھے گا, اردو بولنے والا بہت مشکل لگے گی اس سے, زبان تبدیل ہو جاتی ہے. شیکسپیئر کی لینگویج کو اب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, زبان کی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اللہ کا خاص معاملہ رہا کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی جو عربی لینگویج ہے, قرآنی عربک لینگویج جو ہے, اس کو قرآن اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا. سلینگس تو مل جائیں گے آپ کو مڈ ایسٹ کے اندر جن کو قرآن عربی نہیں آتی, لیکن وہ قرآن عربی اللہ نے وہیں روک دی جہاں کہ قرآن نازل ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ اس زبان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس قرآن کے ساتھ, اور آج بھی وہ قرآن عربی جس میں قرآن نازل ہوا, لغہ فصح جسے کہا جاتا ہے, دیہاتی خالص دیہاتی عربی, وہ آج ویسے انٹیکٹ محفوظ موجود ہے جیسے کہ 1400 برس پہلے موجود تھے. پھر یہ سوال کوئی اگر کرے کہ صاحب ہم تو اردو بولتے ہیں, فلاں انگریزی بولتا ہے, فلاں جرمن بولتا ہے, تو ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان نہیں ہوگا, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ایسی احمقانہ بات ہے کہ اگر آج ایڈس کا علاج جرمنی میں ایجاد ہو جائے اور اس علاج کو ڈاکومنٹ کیا جائے جرمن لینگویج میں, وہ ڈاکٹرز ہوں گے وہاں کے, تو کیا دیگر ممالک کے لوگ اس بنیاد پر انکار کر دیں گے اس سے استفادے کا کہ صاحب جرمنی تو جرمن لینگویج تو ہم نہیں جانتے, ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ ظاہری بات ہے اس سے بڑی احمقانوں کی بات نہیں ہو سکتی. یا تو کچھ ڈاکٹرز کو وہاں بھیجا جائے گا, وہ ٹریننگ حاصل کر کے آ جائیں گے, یا یہ جو میڈیکل بک جرمن لینگویج میں ہوگی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور جو بھی ایکسپرٹائز رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کے ذریعے سے اس علاج کو دیگر ممالک بھی اڈاپٹ کر لیں گے. یہی معاملہ قرآن کا ہے. ایک نسل کو قرآن دیا گیا ان کی اپنی لینگویج میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگ صحابہ اکرام, اور ان کو پورا ڈیولپ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کی حیثیت سے, دین پورا مکمل ہوا اور انہوں نے آگے اگلی جنریشن کو منتقل کر دیا. اور پھر جب قرآن عجم میں گیا ہے اور اب پوری دنیا کے اندر موجود ہے تو طریقہ کار یہی ہوگا, یا تو کچھ لوگ اس لینگویج کو سیکھیں گے, پورے دین کا علم حاصل کریں گے, بقیہ لوگوں کو سکھائیں گے, اور بقیہ جو عوام الناس ہیں وہ ٹرانسلیشن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں, وہ اپنی اپنی لینگویج میں درست سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں, اور آگے اللہ توفیق عطا فرمائے تو براہ راست اس لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے کلام کو براہ راست وہ سمجھ سکے. تو یہ چند باتیں جو اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے, قرآن عربی میں اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو, کیونکہ اصل قرآن تو لوہے محفوظ میں ہے, فی لوہم محفوظ, سورہ بروج میں ہم پڑھتے ہیں. یہاں ہے کہ عربی میں اسے بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا. نحن نقص علیک احسن القصص, بے شک ہم تمہارے ایک بہت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں. یہ احسن القصص ہے, یہ قصے کی جمع نہیں بلکہ یہ مصدر ہے قصص, ایک واقعہ, بہترین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بما وحینا الیک ھذا القرآن, اس لیے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اور یقیناً آپ اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں تھے. یہی آپ کی صداقت کی دلیل ہوگی کہ اتنے 2500 برس پہلے کے واقعے کو اتنی تفصیل سے آپ بیان کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ رب العزت کا ہی کلام, اس سے پہلے آپ ناواقف لوگوں میں تھے. اذ قال یوسف لابی, یاد کرو گے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام سے, یا ابتی انی رایت احد عشر کوکبا, اے بجان بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, مراد خواب میں, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, رایتہم لی ساجدین, کہ وہ مجھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو, اس کی تعبیر آگے چل کر آ جائے گی سورت کے آخر میں انشاءاللہ. قال یا بنیا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے, معاملہ سمجھ گئے. کیوں؟ فیقید لکا قیدہ, کہیں وہ تمہارے لیے کوئی چال نہ چلے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک انسان, شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہ نوٹ فرما لے کہ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے, ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں, 10 بیٹے ان کی ایک بیوی سے تھے, بڑے وہی تھے, اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے, یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک چھوٹے بھائی, ان کا نام بنیامین بیان کیا گیا. یہ 2 چھوٹے تھے ایک اور دوسری بیوی سے, اور ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو گویا ان 2 چھوٹے بھائیوں کی والدہ بھی حیات نہیں تھی, تو اس اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام ان کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے. آگے ذکر آ جائے گا دوسرے رکو میں کہ بھائی محسوس کرتے تھے کہ ابا جان کی جو ہے توجہ ان کی طرف زیادہ, اور ہمیں وہ گھاسی نہیں ڈالتے کوئی. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی بھائی ان کو کہہ دیا, یوسف علیہ السلام کو, کہ بھائیوں کو نہ بتانا. ان الشیطان الانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن. اب یہی شیطان ہے, اس کا ذکر خود یوسف علیہ السلام بھی آخر میں کر دیں گے, اس نے ہمارے درمیان جدائی پیدا کی اور اس نے ہمیں برگلانے کی کوشش کی. تو شیطان کا باپ تو ایسا ہے کہ یہ نبیوں کے بیٹوں کو بھی لڑا دے آپس, خاندان نبوت کو بھی لڑا دے آپس میں, اتنا اس کا کاری وار ہوتا ہے. اللہ ہی بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے, تو اسی اللہ کی پناہ میں آنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, اور اسی طرح تمہارا تمہیں چن لے گا یعنی نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تمہیں باتوں کا انجام یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائے گا. عام طور پر مراد لی گئی ہے خوابوں کی تعبیر, یہ بہت ہلکی بات ہے, صحیح تر اور وسیع تر بات یہ ہے کہ معاملہ فہمی اللہ عطا فرما دے گا, معاملہ فہمی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا, جس میں خواب کی تعبیر بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ, اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری فرما دے اللہ اور آل یعقوب پر, کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے اس اللہ نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر نعمت پوری فرمائی. ان ربک علیم حکیم, بے شک تمہارا رب خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں بھائیوں کے حسد کا ذکر ہے آپس میں, اور جو چال انہوں نے چلی یوسف علیہ السلام کے خلاف اس کا ذکر آئے گا، مزید یہ کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ جائیں گے اس کا بھی ذکر اسی رکوع میں آئے گا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اب وہ کئی نشانیاں بہت ہی ہیں، بہت زیادہ ہیں، چند یہ ایک ہے مثال کے طور پر، یہود نے سوال کیا یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، پوری تفصیل آ جائے گی، ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد تو پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے بس پڑھتے انہیں کنویں میں بھی ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، اللہ انہیں جو ہے مصر میں ایک بڑے منصب پر لے جانا چاہتا ہے۔ اسی میں تنبیہ مشرکین مکہ کے لیے کہ جو درپے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما کے ان کو کامیابی عطا فرماتے۔ اسی میں ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے مخلص خالص کیے ہوئے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی میں آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ ایک نبی کا کردار کس طرح سامنے آتا ہے، اس کو اپنی عفت اور پاکیزی اور حیا اور ایمان زیادہ محبوب ہوتا ہے چاہے اس کو قید خانے ہی میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ اسی میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کو راحت ملتی تو ہے لیکن اس کو صبر کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، مشکلات سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ کئی نشانی جیسے قرآن کہہ رہا ہے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا بھائیوں نے، لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبہ، اور ہم جبکہ ایک ہم جماعت ہیں قوی، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو کھلی گمراہی میں، کھلی غلطی پر ہیں۔ اب ہم ایک جماعت ہیں، 10 بیٹے ہیں، قبائلی زندگی، قوت بازو کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو آج ہمارے یہاں ہے کہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، ہم اچھے، ہمارے بچے دو وہ اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ ادارے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ قبائلی زندگی کے اندر یہ قوت بازو کی اہمیت ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم 10 کے 10 ہیں، پورا ایک گروہ ہے ہماری، پوری ایک جماعت ہے، اور یہ دو چھوٹے ہیں، ابا جان ان کی طرح تو توجہ زیادہ کرتے، تو ابا جان غلطی پر ہیں، صحیح نہیں ہے یہ۔ اب ان کی آپس میں مشورے بازی ہو رہی ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں ڈال آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے۔ اب یہ شیطان کی، یہ بھی ایک نشانی اس میں، اس واقعے میں شیطان پڑھاتا ہے بالکل الٹی پٹی، کیا کہہ رہے ہیں، قتل کر دو، کسی زمین میں چھوڑا ہو تو تمہارے ابا جان کی توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی، بالکل الٹی پٹی۔ اب یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، اتنا غم ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے چلے جانے کا یعقوب علیہ السلام کو کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی بینائی چلی گئی ان کی۔ تو جتنا انہوں نے چاہا کہ والد صاحب کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے، اتنی ہی زیادہ توجہ میں اضافہ ہو گیا، یہ شیطان ہے، بالکل الٹی پٹی پڑھائے گا اور لے کے ڈوب، خود تو ڈوبے ہی ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے، وہی معاملہ ہے شیطان کا۔ تو یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوماً صالحین، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگوں میں سے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، دل میں ملامت ہے لیکن ارادہ کر رہے ہیں برائی کا۔ انسان کرتا کیا ہے، نفس کے تقاضے پہ تو فوراً عمل کر لیتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ایمان کے تقاضے پر عمل کر لوں گا، یہ ہے توبہ کی امید پر گناہ کرنا، یہ ہے شیطان جو مرواتا ہے انسان کو، برغلاتا ہے انسان کو، یا کر لو تھوڑا سا کچھ حرام کما لو، یہ کر لو وہ کر لو، اس کے بعد نیک بن جانا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، توبہ کر لینا، اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو، وہ گناہ کرتے ہی موت آ گئی تو، کرنے کے دوران موت آ گئی تو، کیا منہ لے کے انسان اللہ کے سامنے جائے گا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا، اس کے ان کے متعلق رائے ہے، یہ سب سے یہ بڑے بیٹے یہودا ان کا نام تھا، اور وہ نسبتاً شریف النفس بقیہ کے مقابلے میں، انہوں نے کہا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہنے والے نے کہا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ، مت قتل کرو یوسف کو، وألقوه في غيابة الجب، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، اسے کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کر ڈال، یہ نسبتاً ہلکی بات کہی اس نے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، ابا جان، اے ہمارے ابا جان، ما لك لا تأمننا على يوسف، آپ کو کیا ہوا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ دل میں کچھ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، مزید یہ انداز بتا رہے کہ اندر کچھ ہے، ارسلوا معنا غدا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، وہ جنگل میں کھائے پیے، مراد جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کچھ علاقے سے باہر، وہاں کھائے پیے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به. اب کیونکہ وہ خواب یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام چوکنے تھے اور اسی خواب کی بنیاد پر ایک تبصرہ کر رہے ہیں. انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. واخاف ان یاکل الذئب، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. وانتم عنہ غافلون، اس حال میں کہ تم اس سے بے خبر ہو. قالو، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہوں. انا اذا لخاسرون، تو اس صورت میں تو ہم بڑے ہی خسارے والے ہوں گے. فلما ذهبوا به، مادہ ہو گیا وہ لے گئے بھائی کو. فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے. واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیں. اوحینا الیہ، اور ہم نے ان کی طرف یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی. لیکن نوٹ فرما لیجئے، یہ وحی نبوت نہیں، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا آیت نمبر 22 میں. یہ الہام کے معنی میں ہے. یہ الہام اللہ غیر نبی کو بھی کر سکتے ہیں. شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وحی کی، کیسے اس کو شہد بنانا ہے، کیسے پھلوں سے رس حاصل کرنا ہے. سورہ النحل کی آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر آئے گا. تو یہ وحی نبوت والی نہیں، بلکہ الہام کر دینا، کوئی بات دل میں ڈال دینا، اس معنی میں. واوحینا الی، اور ہم نے وحی کر دی، سجھا دی یہ بات یوسف علیہ السلام کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم انہیں ان کے اس کام کے متعلق ضرور بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ ذکر آگے چل کر آ جائے گا انشاءاللہ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور اندھیرا پڑتے ہی وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. قَالُوا يَا أَبَانَا، بولے اے ہمارے ابا جان. اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم تو لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، ریس کرنے لگے ہم تو. وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا، اور آپ تو ہماری بات کو ماننے والے ہیں ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اندر کچھ ہے، آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خام سچے ہی کیوں نہ ہوں. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے. قمیص لیا خون لگا کر، بڑا ہی مہذب قسم کا بھیڑیا تھا، بڑا ہی مینرز رکھنے والا بھیڑیا تھا، بڑا ہی سویلائزڈ بھیڑیا تھا، کہ اس نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے پہلے تو قمیض اتار کے رکھ دی ہوگی الگ یوسف علیہ السلام کی، اور اس کے بعد یا تو چیر پھاڑ کھایا ہوگا یا لے گیا ہوگا اپنے ساتھ، اور وہ قمیض تم لے کر آ گئے، اس پہ تم نے دھبے لگا لی اپنے پاس. بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں، تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل، اب یہ ایک پیغمبر کا کردار. فصبر جمیل، صبر ہی عمدہ ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. کیوں؟ کلی اختیار اللہ کو حاصل ہے. وجاء سیارۃ، ادھر ایک قافلہ آیا. فارسل واردہم، پس انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. فادلا دلوا، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا. اب یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں منظر بار بار تبدیل ہوتا ہے. اب یہ ڈرامے کی مثال دینا تو بالکل مناسب نہیں، جیسے کہ بعض لوگ دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مناظر بار بار تبدیل ہو رہے ہیں. اس لیے بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں، اٹس اے بک آف گائیڈنس. تو ہدایت کے لیے جتنی بات بیان کرنا ضروری ہے قرآن وہ بیان کرتا ہے، باقی جزوی بحثیں اور تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا. وہ ڈول جس نے ڈالا، وہ اس کا قد کیسا تھا، کپڑے کیسے تھے، اس نے ڈول ڈالا، اس کی رسی کتنی لمبی تھی، وہ قافلہ جو ہے وہ کہاں جا رہا تھا، کوئی بحث قرآن نہیں کرتا. تیزی کے ساتھ یہ واقعات آ رہے ہیں اور ہدایت کے پہلو سامنے آتا چلا جا رہا ہے. فادرا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، اب ڈول چلا گیا اندر، ادھر لٹک گئے یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ، اور اوپر آتے چلے گئے. چھوٹے تھے تو اس نے کھینچ لیا ہوگا کھینچنے والے نے. قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا ہاں خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے. وہ اسرہ بضاعۃ، اور اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، کیونکہ اس زمانے بردہ فروشی، یہ انسانوں غلام بنا کر فروغ کرنا یہ عام تھا، تو اس کے مزے آگے. اس نے کہا کہ اب تو اس کو فروغ کریں گے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، اور انہوں نے اسے بیچ دیا کھوٹے داموں، گنتی کے چند درہموں میں. وکان فیہ من الزاہدین، اور وہ اس سے جو ہے کچھ زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ مال مفت تھا نا، مال مفت دل بے رحم والی بات ہے، تو اپنی کوئی کاسٹ تو لگی نہیں، جتنے میں جا رہے جانے دو، جلدی سے جان بھی چھڑاؤ اس، اور جو ملتا ہے وہ لے کر چلتے بنو. وکان فیہ من الزاہدین، تو وہ اس سے کچھ زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے. اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، یہ مصر کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک بڑے عہدیدار نے ان کو خرید لیا، وہ اپنے گھر میں لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنائیں گے. اس بیوی نے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خاص حفاظت فرمائی اور ان کی بے گناہی کا ثبوت بھی صفائی کے طور پر اسی عورت کے گھر والوں میں سے کسی ایک گواہی دینے والے کی گواہی کی صورت میں سامنے آ گیا. یہ تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے. فرمایا کہ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اسے عزت کے ساتھ رکھو، عسى ان ينفعنا، شاید کہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا اسے ہم بیٹا بنا لیں. وکذلک مکنا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرما دی. ایک بڑے گھر میں پہنچ گئے، اور اس کا آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کا لقب تھا عزیز، نام نے عزیز لقب تھا اس شخص کا، بالکل ایسے ہی سمجھ جیسے آج ہم منسٹر کہتے ہیں، منسٹر آف فلاں، منسٹر آف فلاں، منسٹر آف فلاں. تو عزیز وہاں کسی بڑے عہدے دار کو منسٹر اپنی لینگویج میں کہلے کہا جاتا تھا. ان کے اس کے گھر میں یوسف علیہ السلام آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وکذلک مکنا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا عطا فرما دیا، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور تاکہ ہم اسے انہیں باتوں کی تہ تک پہنچ جانے کا علم عطا کر دیں. اب ظاہری بات ہے کسی منسٹر کا گھر ہوگا تو مملکت کے امور بھی زیر بحث آئیں گے، کچھ وہاں دیگر وزراء یہاں آتے ہوں گے، یہ وہاں جاتا ہوگا، تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی کا تجربہ بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے. کہاں بھائیوں نے ڈالا ہے ان کو کنویں میں، اور کہاں اللہ نے ایک منسٹر کے گھر میں ان کو پہنچا دیا. اور پھر یہی لفظ عزیز یعنی کہ لقب عزیز آگے چل کے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوگا جب ان کو بھی ایک بڑا منصب مل جائے گا وہاں کے بادشاہ کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر کامل اختیار رکھنے والا ہے. یہی مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی فرمائے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا. حکم سے مراد ہے معاملات انسانی کا فہم، ڈسیزن میکنگ پاور، معاملات کو سمجھ لینا، معاملہ فہمی، یہ عطا کیا. و علم اور علم عطا کیا، مراد ہے وحی اور نبوت عطا کر دی گئی. تو یہاں ہے جو وحی کا اعلان ان کے لیے کر دیا گیا. وکذلک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی نے بدکاری کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کا نام جو تالمود ہے تورات کے ساتھ، ایک اور کتاب یہود کی جو فقہی کتاب ہے، زلیچہ، اس کا نام اس میں بیان کیا گیا ہے. وہیں سے ہمارے مفسرین نے اختیار کر کے اس کو زلیخا کہا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس سے آگے چلے گئے کہ زلیخا کی بھی شادی بھی کرا دی یوسف علیہ السلام سے. یہ بالکل خرافات میں سے ہے، اس کا کوئی تعلق یوسف علیہ السلام سے نہیں. ایسے وہ معاملہ کہ سلیمان علیہ السلام اور وہ بلقیس ایک ملکہ تھی، اس کی شادی بھی سلیمان علیہ السلام سے کرا دی، یہ خرافات ہیں. اور لا علمی میں ہمارے کچھ نکاح خواہ اس طرح کی دعائیں کرا دیتے ہیں، اے اللہ اس جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت پیدا فرما. ٹھیک ہے، اے اللہ ویسی محبت فرما جیسے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا میں تھی، بالکل ٹھیک ہے. اے اللہ ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا میں تھی، یہ خرافات ہے. اے اللہ ویسی محبت پیدا فرما جیسے سلیمان علیہ السلام اور بلقیس میں تھی، معاذ اللہ، یہ خرافات میں سے. جس حد تک مل جائے گا تاریخی ثبوت ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں. تو زلیچہ اس کا نام بیان کیا گیا تالمود کی کتاب میں، وہیں سے زلیخا بیان کیا گیا. لیکن قرآن کریم کو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، ناموں سے، علاقوں سے، زمانوں سے وہ سروکار نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ ہم اس سے لینی چاہیے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس عورت نے انہیں پھسلایا کہ جس کے گھر میں وہ تھے اپنے آپ کو روکنے سے. مراد ضبط نفس جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے، ایک بندہ مومن کا حاصل ہونا چاہیے، اس سے پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت ہیت لک، اور اسے کہا کہ آ جلدی کر. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے میرا رہنا سہنا بہت عمدہ فرمایا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم بھلائی نہیں پاتے، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. اب یہ جو لفظ ہے ربی، گو کے رب کا کامل اطلاق تو ہوتا ہے اللہ پر، لیکن یہ مجازی معنوں میں انسانوں کے لیے بھی آتا ہے. ماں باپ کے لیے جو دعا میں سکھائی گئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں پہ بھی رب ربیانی جیسے انہوں نے میری پرورش کی مواقع کے لیے آیا ہے، لیکن کامل اطلاق اللہ پر ہوتا ہے. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ربی سے مراد یہ عزیز مصر تھا جس کے گھر میں پرورش ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی، لیکن اس سے زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ رب العالمین ہی مراد ہے. اسی رب العالمین کا خوف طاری تھا، اس کی نافرمانی کا خوف طاری تھا یوسف علیہ السلام پر، جس کی وجہ سے وہ اس بدکاری سے بچے ہیں. انہو ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے میرا رہنا سہنا بہت عمدہ کیا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. ولقد ہمت بہ، بے شک اس عورت نے ارادہ کیا. وہ ہم بہا لولا را برہان ربہ، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے. یہ ہے مقام سمجھنے کے اعتبار سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی نیکی کے مادے کے ساتھ ساتھ بدی کا مادہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ شرف انسانیت کی معراج ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں سے وہ محفوظ کر دیے گئے. لیکن مادہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، صحابی فرماتے کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مار مار کے مسلم بنا لیا ہے. اور کمال یہی ہے کہ یہ مادہ ہو اور اس کے بعد وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کرتے کام نہ کرے، کمال تو یہ ہے نا. فرشتوں کو کمال تھوڑی، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، انسان میں، اور انسان میں یہ مادہ ہے. اور شرف انسانیت کے معراج پر یہ انبیاء ہیں کہ اس مادے کی موجودگی کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتے. اور مزید کیا، لولا را برہان ربی، اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے. وہ رب کی دلیل کئی باتیں مفسرین نے بیان فرمائی، صحیح تر بہتر بات یہ ہے کہ رب کا وہی خوف کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، رب کی اطاعت پر کار بند رہنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ وہ شے تھی رب کی دلیل، رب کی برہان، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. شریف النفس بھی تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ یوسف عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے. تو عزت دار کے بیٹے اور عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے تھے. تو نیک نیت، اللہ کے نبی بھی، اللہ کی خاص نگرانی میں بھی، اور وہ اطاعت کا جذبہ اور وہ نافرمانی سے بچنے کا خوف، وہ شے تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی فضل سے بچ گئے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے ان سے پھیر دی برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وسبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے لیے اور وہ عورت زنا پر آمادہ کرنے کے لیے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے ان کی قمیص پھاڑ دی پیچھے سے. والف یا سیدہا لدى الباب، اور دونوں کو اس کا خاوند ملا دروازے کے پاس. قالت، اب اس عورت نے فوراً پینتیرا بدلا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، وہ کہنے لگی کہ اس کی سزا کیا ہے جس نے تیری بیوی سے برا ارادہ کیا. الا ان يسجن او عذاب الیم، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے. قال هي راودتني عن نفسي، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی. وشهد شاهد من اهلها، اور گواہی دی اس کے لوگوں میں سے ایک نے، اسی عورت کے گھر میں سے یوسف علیہ السلام کے پاک نامنی کی گواہی آ رہی، ان کا اور بڑی قرائن کے اعتبار سے بڑی بہترین گواہی دی اس نے. ان کان قمیص قد من قبل فصدقت، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی تو وہ سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے. معاذ اللہ، کیوں؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوتی تو عورت دفاع کر رہی ہوتی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اقدام ہوتا یوسف علیہ السلام کی جانب سے، لیکن ایسا نہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی ہے، اور ایسا ہی معاملہ تھا. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، اولا اس شخص نے کہا، عزیز مصر نے، انہ من کید کن، یہ تم عورتوں کا فریب ہے. ان کید کن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے. اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ایک اور بھی ہے کہ ایک شہادت اور بھی یہاں ہے جو بالکل پوشیدہ ہے. قمیص کس کی زیر بحث آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی. معاذ اللہ اگر اقدام یوسف علیہ السلام کی جانب سے ہوتا، یہ سمجھانے کے الفاظ استعمال کرنے پڑھنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معاذ اللہ اگر اقدام یوسف علیہ السلام کی جانب سے ہوتا تو عورت کی قمیص، عورت کے لباس پر بھی تو کوئی شکنی ہوتی کہ نہیں، وہ تو زیر بحث آئی نہیں رہی. تو یہ ایک اور پوشیدہ شہادت انڈرسٹوڈ یہاں پر موجود ہے، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں عورت نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی. قال انہ من کیدکن, اس نے کہا عزیز مصر نے کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم, بے شک تمہارا فریب بڑا ہے. ان الفاظ کے استعمال کر کے کچھ لوگ خامہ خواہ عورتوں کو پریشان کرتے. یہ اللہ کے الفاظ نہیں, اس عزیز مصر کے الفاظ. اور اپنی اس بیوی کو اس نے کہا کہ جس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی, بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام. تو ایسی کوئی اگر عورت ہے تو بالکل بری ہے, ظاہری بات ہے, وہ فتنہ ہے لوگوں کے لیے. تو یہی عورت ہے کہ اگر وہ آ جائے نافرمانی کی روش پر, عفت اور پاکیزگی کے دامن کو چھوڑ دے, تو وہ بڑوں بڑوں کو لے ڈوب جائے گی اور فتنہ بن جائے گی لوگوں کے لیے. اور یہی عورت عفت اور پاکیزگی کا دامن تھامے ہوئے ہو تو ایک شوہر کی عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. تو یہ ہے اصل بات. خامہ خواہ الفاظ کا استعمال کر کے خواتین کو پریشان کرنا یا ان پر الزامات لگانے صحیح نہیں. کوئی عورت اگر اپنی جگہ بری ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا, وہ فتنہ ہے. لیکن ایک عورت جو کہ اپنی جگہ پاک دامن ہے تو وہ خود بھی نیکوکار ہے اور اپنے شوہر کی پاکیزگی اور عفت کی حفاظت کا بھی وہ ذریعہ بنے گی. ایک بات اس میں اور نوٹ کیجیے جو اس واقعے سے سبق ہمیں مل رہا ہے کہ تنہائی میں دو نامحرموں کا ملنا بالکل منع ہے, ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں. جامع ترمذی کی حدیث کے جہاں دو ہوں گے نامحرم وہاں تیسرا شیطان ہوگا اور اس کو ورغلانے کا موقع ملے گا. یہاں تو اس عورت کے تحت تھے اور یہ تو ایک غلام کی ایسے سے آ گئے تھے, تو معاملہ الگ ہے یوسف علیہ السلام کا. ہم تو اپنی شریعت کے اعتبار سے معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں دو ہوں گے نامحرم تنہائی میں وہاں تیسرا لازمن شیطان ہوگا, اس سے یہ فتنے برپا ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے دین میں نظروں کی حفاظت, پردے کے احکامات, صدر حجاب کے احکامات, مخلوط محافل کی ممالک اسی کام کے لیے. اب کیا ہوا, یوسف اعرض عن هذا, اس نے کہا کہ اے یوسف اس ذکر کو جانے دو, یہ تو مانے گی نہیں, تم چھوڑ دو اس کو. واستغفر لذنبک, اور تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ. یہاں پر کوئی اللہ سے بخشش مانگنے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بے رخی اختیار کی ہے, اس عورت نے بغاوت اختیار کی, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے عمل کو درست کر لے. انک کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی گناہگاروں میں سے ہے. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے. اب یہ بات پھیل گئی بڑی بڑی بیگمات میں کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے, تو اس نے زلیخا نے ان بڑی بڑی بیگمات کی دعوت کی اور بتا دیے کہ یوسف میں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں فریفتہ ہو گئی اس پر, اور میں ہی تھی کہ جس نے اس کو دعوت دی تھی, گویا کہ علی الانام بے حیائی کا اظہار وہاں پر ہو رہا تھا. اور پھر یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر بھی ہے اور اللہ کے حضور ان کی عاجزانہ درخواست کا بھی ذکر آئے گا. وقال نسوۃ فی المدینہ, اور شہر میں عورتوں نے کہا امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, یہ عزیز آ گیا کہ عزیز کی بیوی نے پھسلانے کی کوشش کی اپنے غلام کو اس کے نفس سے. قد شغفها حبا, وہ اس کی محبت تو اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے. اب یہ بات تو ذرا تھی تو بڑی بھاری بات, لیکن مرچ اور مسالے لگا لگا کے آگے بڑھ رہی ہے بات. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ, پھر جب اس نے ان کے فریب کا ذکر سنا زلیخا نے, اچھا ارسلت الیہنّ, تو انہیں دعوت بھیج دی, آؤ ذرا میں بھی تمہیں دکھاؤں کیا مسئلہ کیا ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک ایک چھری دی. اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ پھل بھی دیے جائیں گے تاکہ پھل کو کاٹا جائے چھری سے, ہر ایک کے پاس اپنی اپنی چھری ہو. وَقَالَتْ يَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکل کر آؤ. تو کوئی ایسا اہتمام اس نے کیا کہ گاؤں تکیے لگے ہوں گے, ایک ایک عورت کے پاس کچھ پھل ہوں گے اور ایک ایک چھری ہوگی, اور اب کہا کہ یکا یک ان کے سامنے نکل آؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, تو جب انہوں نے ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو ان پر ان کا روب چھا گیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی. اب اس ترجمے میں جب تک وہ عربی اسلوب کا وزن نہ ڈالا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ قطعنا یہ باب تفعیل سے ہے, اور یہ وہ مقام, یہ ان مقامات میں سے کہ جہاں عربی زبان کو سمجھ کر قرآن سمجھنے کی ہم یہ سمجھ میں آتی ہے. قطعنا باب تفعیل سے, اہتمام کے ساتھ ہاتھ کاٹنا, یعنی یہ صورت دیکھتے نہیں کہ چھری سے آپ پھل کاٹ رہے ہوں تو چھری کوئی لگ جائے, یہ نہیں, اہتمام سے ہاتھ کاٹے. کیوں, ہر ایک عورت نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فریفتہ کرنا چاہا اس عورت نے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یہ معاملہ ہے اللہ کا. لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں قول ملتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اب وہ ان کی اپنی محبت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ بھائی یوسف کو لوگوں نے دیکھا ان عورتوں نے تو پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے, میرے محبوب کو دیکھ لیتی وہ تو اپنے دلوں میں چھریاں چلا دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ ایک محبت کا ایک اظہار جو حضرت عائشہ نے فرمایا ہوگا, لیکن یہاں کیا ہوا, وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ, پورے اہتمام کے ساتھ ہاتھ کاٹے کہ میری طرف, یہ دیکھو میں نے تمہاری محبت میں کاٹ لیا, تمہارا حسن اس قدر مجھ پر چھا گیا, اے یوسف تو میری طرف التفات کرو. یہ ہر ایک عورت کی خواہش تھی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, اور وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ, مَا هَذَا بَشَرًا, یہ انسان تو ہے ہی نہیں, اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے جو اتر کر آ گیا ہے. قالت, اب اس نے کہا زلیخا نے, فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی. اب اپنے سروے پڑھی تو سمجھ میں آگئی مسئلہ کیا تھا. وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ, اب وہ بے حیائی جو سمجھ لے کہ آج سے تقریباً جو ہے 4000 برس پہلے کی بات, اس وقت کیا ہو رہا ہے, وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ, کہہ رہی ہے میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی, فاستعصم, تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور جو کچھ میں کہتی ہوں اگر اسے نہ کیا, لَيُسْجَنَنَّ, تو وہ ضرور قید کیا جائے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا. یہ بڑی بڑی بیگمات, زیادہ ہی بڑی تھی نا انورٹڈ کوما کے اندر, ان کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں, جنازہ نکلا ہوا ہے 4000 برس پہلے, یہ نہیں باز آئے گا, اس کو قید کیا جائے گا, سزا دی جائے گی اس کو. یہ ہے علل اعلان جو بے حیائی وہاں پر ہو رہی تھی, آج بھی ہے. فرق کیا ہے, آج شو بس کے نام پر بے حیائی, کراچی کے آڈیٹوریمز کے اندر مقابلہ حسن کی اجازت نہیں ملی, ملی تو دلہن شو کے نام پر شروع, فیشن شوز کے نام پہ ہے ہوئی بے حیائی, اور پھر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر ہوموسیکچوئلٹی جو ہے وہ قانون کے سہارے ہو رہی, لوگ بالکل ایک علاقہ تو وہاں پر ہے کہ بالکل برانا گھومتے ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں تکلفات ہیں, جانور فطرت میں پیدا ہو کو لباس تھا ان کے, انسان بھی جانور ہے, ڈارون کی تھوری تو یہی پہنچایا نا انسان کو, اور فرائیڈ نے بھی یہی پہنچایا نا, نیرا حیوان ہے انسان اور کیا ہے, تو کیا جانوروں کے اوپر کوئی, انسان جو نیرا حیوان ہے تو کہ جانور حیوان کے اوپر بھی کوئی کپڑے ہوتے لباس ہوتے ہیں, پیدا ہوئے تو کوئی لباس تھا تم پر. یہ ہے جہاں انسانیت پہنچی ہوئی ہے. پر فرق کیا تھا, آج وہ جدید اصطلاحات کے سہارے وہ بے حیائی کھڑی, اس کو ذرا مزین کر کے اور تھوڑا سا اس میں گلیمر کا ٹچ ڈال کر اس کو بس عام کر دیا گیا ہے, اور اتنا عام کر دیا گیا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی وہ تیمور کے گھر سے, اور وہ بے حیائی لگتی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی بات کرے برقعے کی, کوئی پردے کی, کوئی چادر کی, کوئی تہذیب کی, کوئی سیپریشن آف لیڈیز اینڈ جینٹس کی, تو کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا, کیسی باتیں کرو, تو میاں جاؤ ہوشی ناخن لو, اساطیر الاولین گئے گزرے لوگوں کی باتیں ہیں, اب تو یہ ایسا زمانہ ایسا ہوتا ہے, آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے, یہ ملنا چاہ رہے ہیں بفور میلج, اگر تعلقات بھی قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اس قدر کی باتیں ہو رہی, آپ کو کیا تکلیف اس, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ قرآن زندہ کتاب, وہ چیز تھی 4000 برس پہلے قرآن نے, 1400 برس پہلے بیان کی, اس قرآن نے چلنا قیامت تک کے لیے, تصویر آج بھی مل جائے گی ہمارے اس کے. یہ بڑے بڑے گھرانوں میں یہ ہو رہا تھا. وہاں پر اب یوسف علیہ السلام کا معاملہ, اس عورت نے تو کہا کہ فاستعصم, وہ بچ گیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, وہ کیا فرمائیں گے, قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی, فرمایا کہ اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں, والا تصرف عنی, اور اللہ کا تو نے مجھ سے ان کے فریب کو نہیں پھیر دیا, الا تصرف عنی کیدہن, اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے نہیں پھیر دیا, اسبو الیہن, میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, واکم من الجاہلین, اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے پیغمبر کی عاجزی, میں بچ جاؤں گا, نہیں اللہ تو بچائے گا مجھے, میں نہیں بچ سکتا اللہ سوائے اس کی کہ تو بچا لے. یہ ہے پیغمبر کی عاجزی, یہ علم و حکمت کے موتی جس سورہ مبارکہ میں سامنے آ رہے ہیں. فَسَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی, فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, پس ان سے ان کے فریب کو پھیر دیا, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ, پھر نشانی دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی سوجھا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ, کہ انہیں قید میں ڈالنے ایک مدت تک کے لیے. کیوں, یہ اب تو ایک زلیخہ تھی, ساری پریشان ہو گئی اس کے پیچھے, ان کو کیسے روکیں گے, تو اسی کو قید میں ڈال دو. یہ ہر دور کے ظالموں کا شیوا رہا ہے, خود تو بعد آئیں گے نہیں, اور اپنے ایجنٹس کو, اپنے چیرے چاٹے جو ہیں ان کو روک نہیں سکتے ہیں حرام خوریوں سے, لوگوں کے مال ہڑپ کرنے سے, تو جو اہل حق کھڑے ہو انہی کو جیل میں ڈال دو, یا ان کو شہید کرا دو, یا ان کو ملک بدر کر دو, یا ان کی زبانوں پر تالے لگوا دو، کیوں اپنوں کو روک نہیں سکتے، تو ان کو ہی جو ہے وہ ڈال دو کس کے اندر، قید کے اندر. اس کے بعد پانچواں رکوع، اس میں قید خانے میں دو افراد آئے، ان کے دو خوابوں کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام ان کو تعبیر تو بتائیں گے، لیکن اس تعبیر بتانے کے دوران بھی تھوڑے سے وقت میں بھی انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت ان کے سامنے پیش فرمائی. اور اسی میں دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کس انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا اعتراف ان دونوں نے کیا تھا. ودخل معه سجن فتيان، اور ان کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، یعنی خواب نے، احمل فوق راسی خبزا، کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، مراد کو ٹوکرا ہوگا اس میں روٹیاں ہوں گی. تاکل الطیر منه، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں بتائیے اس کی تعبیر، اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، عمدہ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے قید خانہ جیل کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ کے بندے کا، اللہ کے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، وہ دیکھنے والے بھی کیا کہہ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو نیکوکاروں میں سے، عمدہ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک دائی کا کردار، ہز ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ہز ورڈس، انسان کا عمل اس کے الفاظ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بولے. یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی گواہی وہ دو قید خانے کے ساتھ ان کے دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قالا لا یاتیکما طعام ترزقانیہ، تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبعتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا تمہارے پاس اس کے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے. ذالکما مما علمانی ربی، یہ اس علم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس کے عطا کردہ علم سے میں تمہیں کچھ بتا دوں گا. تو ٹائم بھی بتا دیا کہ جو کھانا آئے گا اس کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، تاکہ یہ لوگ مطمئن بھی ہو جائیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا. اور اس تھوڑے سے وقفے کو یوسف علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں دین کی دعوت ان کے سامنے رکھنے کے لیے. تھوڑے سے الفاظ میں، تھوڑے سے وقت میں جامعیت کے ساتھ دین کی بات کیسے کسی کے سامنے رکھنی ہے، اس کا ذکر. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اس قوم کی دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی. بزرگوں کا ذکر بعد میں کیا، کہیں تعصب ان میں پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، کوئی حمیت جاہلیہ بیدار نہ ہو جائے. تو پہلے تو کہا کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق و یعقوب کی. وہ ہے کہ دائی اگر اپنے انٹروڈکشن بھی لوگوں کے سامنے کرا دے تو سننے والوں کے لیے ممکن ہے کہ ایک ایکسیپٹنس بڑھ جائے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر فضل ہے اللہ کا. وعلی الناس، اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب سجنی، اب سرچنگ کو اس سن کا انداز، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو یکتا ہے غالب ہے؟ خود سوچو جواب کیا آنا چاہیے اندر سے. داری بات ہے کہ ایک کو راضی کرنا آسان اور کئی ایک کو راضی کرنا مشکل. تو انسان مال کو، دنیا کی کسی اور شے کو معبود بنانے کے بجائے اللہ کو معبود بنائے، سب سے بڑھ کر اس کو راضی کرے، سب سے بڑھ کر اس کے لیے محبت اختیار کرے، یہ آسان ہے، بجائے اس کے فلاں کو بھی راضی کرو، فلاں کو بھی راضی کرو، فلاں کو بھی راضی کرو، در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے پر انسان. ما تعبدون من دونہ، اس کے سوا تم عبادت نہیں کرتے. الا آسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، مگر چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، ان ناموں کو تم پکارتے ہو. قوم نوح میں کیا تھے؟ ودعوا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان سے مددیں مانگی جا رہی ہیں. لات منات عزا، یہ مشرکین نے اختیار کر لی. کچھ آج ہمارے بھی ہیں، داتا، غریب نواز، غوث، اور نہ جانے کیا کیا. نہیں بھائی، یہ سب اللہ کے بندے تھے، نیک بندے تھے، ان کی تعلیم توحید پر مبنی تھی. یہ بعد والوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے پچھلے مذہبی ٹھیکے داروں کی طرح لوگوں کو اس دھندے پہ لگایا. نذرانے چڑھاؤ، بابا تمہاری پکار اوپر پہنچا دیں گے. بابا تو بےچارے سو رہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، جیبیں ان کی بھرتی ہیں، اس لیے لوگوں کو اس دھندے پر لگاتے ہیں. الا آسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، تراش لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. اب دیکھیے توحید کا بیان بھی آ گیا, شرک کی نفی بھی آ رہی ہے, یعنی دعوت جس کے سامنے دینی حق بھی بیان ہوگا, اور اگر وہ کسی غلطی پر ہے تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے. یہ اصل اصول ہے اسلامی سیاسی نظام کہ حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے زندگی کے تمام معاملات میں. امر اللہ تعبدو الا یا, اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یا صاحبی سجنی, اب دعوت مکمل ہو گئی, اب ان کی تعبیر بتائی جا رہی ہے. یا صاحبی سجنی, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا. اب ربہ یہاں پر رب آ رہا ہے بادشاہ مصر کے لیے, یہ مجازی معنی میں, رب حقیقی اللہ یہ مجازی معنی میں. تو ربہ خمرہ, تم میں سے ایک اپنے مالک کو بادشاہ کو شراب پلائے گا. وہ عمل آخر فیصلب, اور جو دوسرا ہے تو وہ سولی دیا جائے گا. فتح الطیر میں رأسہ, بس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. تو پہلے کی نجات ہوگی اور دوسرے کو سولی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے. یہ تعبیر بتا دی یوسف علیہ السلام نے, اور ایسے ہی ہو کر رہے گا. خوابوں کے معاملے میں ضمناً ایک بات سمجھ لیجیے کہ برے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے. رات کو برا خواب دے کر اگر آنکھ کھل جائے تو الٹے ہاتھ کی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دینا چاہیے, اور ایسا تین مرتبہ کرنا چاہیے. اور برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اچھا خواب دکھائی دے تو یا تو کسی صاحب علم عالم دین یا آدمی سے پوچھے, یا اپنے مخلص سامنے, ساتھی کے سامنے, دوست کے سامنے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, بیوی بھی ہو سکتی ہے, مخلص جو آپ کا دوست ہے اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے. آداب میں سے ہیں, ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا یہ صحیح اور جائز اور مناسب نہیں ہے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا, اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا کہ وہ بچ جائے گا, اس سے کہا اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ, اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, اور شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک سے ان کا ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو وہ قید میں رہے چند برس. یہ بضع, یہ تین سے لے کے نو برس تک کے لیے استعمال ہوگا, یعنی کہ یہ تین سے لے کے نو تک کی آداد یہ گنتی کے لیے آتا ہے. رائے مفسرین کی یہ کہ سات برس تک پھر یہ رہے ہیں قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے بعد وقت گزرتا ہے, پھر ہم کہیں گے کہ سین تبدیل ہوتا ہے, منظر تبدیل ہوتا ہے. درمیانی تفاصیل قرآن کوئی بحث نہیں کرتا اس. اب بادشاہ, اب جو چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے. عجیب سا خواب تھا. یوسف علیہ السلام نے جس کو کہا تھا کہ بادشاہ کو ذکر کرنا, اس کو یاد آیا تو اس نے کہا کہ میں جا کے یوسف سے تعبیر لے کر آتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی, اور جو مسئلہ پیش آیا اس کا حل بھی بیان فرما دیا. اور یوسف علیہ السلام کی کردار کی خوبصورتی بھی سامنے آئے گی کہ کوئی ڈانٹ ڈبل ڈسپر نہیں کی کہ 7 سال تک میں پڑھا رہا تم نے مجھے یاد نہیں کیا, بلکہ پوری تعبیر بتائی خواب کی اور مسئلے کا حل بھی بتا دیا. بقول الملک, اور کہا بادشاہ نے, انی ارا سبع بقرات سمان, بے شک میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں. یاکلہن سبع عجاف, انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. سب ان عجاف, اور انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں. وہ سب سنبلات خضر, اور 7 سبز خوشے. وہ اخرى یابسات, اور دیگر ہیں کہ جو خشک ہیں, یعنی 7 موٹی تازی گائےوں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں, اور 7 خوشے سبزے کے, دیگر 7 خشک دیکھے. یا ایو الملہ, اے میرے سرداروں, افتونی فی رؤیایا, میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ. ان کنتم لرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو. قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. وقال الذي نجا منهما, اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا, نجات جس کو مل گئی تھی. وذكر بعد امه, اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ یوسف نے مجھ سے ذکر کرنے کو کہا تھا. انا انبئكم بتاویله فارسلون, اس سے کہا کہ میں تم اس کی تعبیر بتلاؤں گا تو مجھے بھیج دو, یعنی یوسف کے پاس علیہ السلام. یہ پہنچ گیا یوسف ایو صدیق, یوسف اے سچے آدمی. اب دیکھیے یہ کئی کردار ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی بھائیوں کا کچھ کردار ہم نے دیکھ لیا, وہ زلیخا کا ایک کردار ہم نے دیکھ لیا, ان عورتوں کا کردار ہم نے دیکھ لیا, اب اس شخص کا ایک کردار آ رہا ہے. یوسف ایو صدیق, یوسف اے صدیق, یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ سچائی. کردار یوسف علیہ السلام کا, جس کا معترف تھا یہ شخص, کچھ عرصے رہا ہوگا قید خانے میں لیکن معترف ہو کر گیا. افتنا فی سبع بقرات سمان, ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں. یاکلہن سبع عجاف, انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر, اور 7 خوشے سبز ہیں. واخر یابسات, اور 7 دوسرے جو ہیں وہ خشک ہیں. تو سات سبز ہیں اور سات خشک ہیں، آپ اس کی تعبیر بتا دیں، یہ ہے مطلب پرستی. سات برس کے بعد آ رہے ہو، کوئی سلام دعا، کوئی معافی تلافی، کوئی پشیمانی، ندامت، کچھ نہیں. مجھے بتا دو بھائی یہ خواب ہے ہمارا، ذرا اس کی تعبیر کیا ہوگی. یہ ہے جو مطلب پرستی کا ایک رویہ اور کردار ہوتا ہے، اس کا ذکر آ گیا. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، بس مجھے بتا دو تاکہ میں پلٹ کر لوگوں کے پاس لوٹ کر لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں، اس خواب کی تعبیر بھی جان لیں، اور اے یوسف تمہاری قدر و قیمت کو بھی وہ لوگ جان لیں. قال تزرعون سبع سنین دعبا، انہوں نے فرمایا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی باڑی کرو. یہ سات موٹی گائیں اور سات سبز خوشوں کا معاملہ آ گیا، سات برس سے کھیتی باڑی ہوگی. فما حسدتم فذروه فی سنبلی، اب اس سچویشن کا حل بھی بتا رہے ہیں. فما حسدتم فذروه فی سنبلی، پھر جو تم کچھ کاٹو تو اسے اس کے خوشے میں چھوڑ دو، مراد ہے کہ محفوظ رکھو، اسٹاک کرو. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا کہ جتنا تم اس میں سے کھا لو گے. کچھ بجٹنگ کرنا، کھاؤ لیکن روکنے کی بھی کوشش کرنا، اسٹاک کرنا. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے سات سخت سال، یہ پتلی گائیں یا وہ سخت وہ سات خشک خوشے، وہ آگئے. یاکلن ما قدمتم لہن، جو کھا جائیں گے تم نے جو ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، پچھلے سات سال میں جو اسٹاک کیا ہوگا اب یہ کھا جائیں گے اس کو. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کی جو تم تھوڑا بچاؤ گے، پھر بھی کچھ بچ رہا تو بچ رہا لیکن بعد میں ساتھ آنے والے سال پچھلے سال کا سارا اسٹاک کھا جائیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وفیہ یعصرون، اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، پھل وغیرہ سے شراب کشید بھی کریں گے، وہ ان کا معاملہ تھا. یہ تعبیر بھی بتا دی یوسف علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی مسئلے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا اس کا حل بھی بیان فرما دی. سات رکوع، اب اس میں یوسف علیہ السلام کو بلانا چاہے گا وہ بادشاہ، تو وہ پہلے کہیں گے میرے کردار کی صفائی میں چاہتا ہوں پہلے، تو کردار کی صفائی کی گواہی انہی عورتوں کی زبانی آ جائے گی. پھر یہ کہ قید سے رہائی ملے گی اور زمین میں ایک منصب یوسف علیہ السلام کو حاصل ہو جائے گا، اگلے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے. وقال الملک، تو انہی بھی، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ. فلما جاءه الرسول، پھر جب قاصد ان کے پاس آیا، رسول پہنچانے والا، یہاں مراد ہے قاصد. فلما جاءه الرسول، پھر جب قاصد ان کے پاس آیا، قال ارجع الى ربك، تو نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کے جاؤ. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ پورے اہتمام سے کاٹ لیے تھے. کیوں؟ ایک دھبا ہے نا میرے کردار، اور انہیں علم تھا، اللہ کے نبی ہیں، کہ آگے ذمہ داری ملنے والی، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھبا لگا رہا اور وہ باہر آ جائے تاکہ کسی انگلی اٹھانے کا موقع ملے. جاؤ پہلے پوچھ اس سے، بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے. یہاں بڑی عاجزانہ بات بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف کی حدیث، فرمایا کہ اگر میں اتنے برس تک جیل میں رہا ہوتا اور مجھے رہائی کی، آزادی کی دعوت ملتی تو میں قبول کر لیتا. یہ اصل میں انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی عاجزی کا. صاحب نے ایک مقام پر فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح مت دینا، جن تک گرفت آئی تھی نا اللہ کی طرف سے، ذرا سی تنبیہ آ گئی تھی. اب کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کی عاجزی کا معاملہ کہ آپ نے کہا اگر مجھے دعوت دی جاتی رہے گی میں تو قبول کر لیتا. لیکن یوسف ہی تھے، عزت دار کے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے، جن کا ذکر ہم پڑھ چکے. تو فرمایا کہ فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اور اس سے پوچھو بادشاہ سے کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے. قال ما خطبکن، اب اس بادشاہ نے کہا ان عورتوں سے، بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیں کوئی قرآن تفصیل نہیں بتا رہا کتنی خواتین تھی، کس طرح ان کو بلایا گیا، کہاں بلایا گیا، محفل کیسی سجی، کیا کچھ نہیں، ڈائریکٹ بات قرآن کہہ رہا ہے. قال ما خطبکن، کہ تم، اس نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جبکہ تم نے یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا. قلنا حاشا للہ، وہ بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے تو اس میں کوئی بھی برائی معلوم نہیں. دیکھیے وہ زلیخا کے گھر کے فرد کی بھی گواہی، ٹھیک، اور ان عورتوں کی بھی گواہی، ابھی آگے چلی آگے دیکھیں گے زلیخا کی اپنی گواہی آ رہی ہے. قلنا حاشا للہ، وہ بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی، کچھ بھی برائی معلوم نہیں کی. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق، عزیز مصر کی بیوی بولی اب حقیقت ظاہر ہو گئی. انا راوته عن نفسه، میں نے اس کے نفس سے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ ایک اور جملہ نوٹ یہاں پہ نقطہ کیجئے کہ جتنے کردار یہاں پر آ رہے ہیں ان کا انجام بڑا عمدہ آ رہا ہے، اس نے بھی توبہ کر لی، وہ خواتین جنہوں نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے بھی اعتراف کر لیا اپنی خطا کا۔ ایک بات رہ گئی بھائیوں کا مسئلہ، وہ جب آخر میں جائیں گے سورت کے تو بھائی بھی اپنی خطا کا اعتراف کر لیں گے۔ تو یہ سوسائٹی، اس کے مختلف کردار، ان کرداروں کی مختلف نوعیتیں، ان سب کو قرآن کریم یہاں پر ڈسکس کر رہا ہے، زندہ کتاب ہے، ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ایسے کردار نظر آ سکتے ہیں۔ اب اس عورت نے کہا کہ انا راوتو عن نفسی، میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ ان کی صداقت کی دلیل بھی آ گئی اور اس عورت کا کوتاہی کا اعتراف بھی سامنے آ گیا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لے، انی لم اقونہ بالغیب، کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں یعنی خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا یا نہیں کہتی۔ یہ دو ترجمے میں نے آپ کے سامنے کیے، اس سے پہلے آیت نمبر 52 کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو بات آئی کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخون بالغیب، کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی، اس کے متعلق اکثر مفسرین کی رائے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، لیکن دو بڑی شخصیات ہمیں ملتی ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ کہ نہیں، یہ زلیخا کا قول ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سیاق و سباق کو، تو یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے رائے کے طور پر تھوڑا تکلف ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور اگر زلیخا کا قول مان لیں تو پیچھے بات زلیخا کی چلی آ رہی ہے، تو کانٹیکس کے اعتبار سے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا ہی کا قول ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی رائے یہی ہے۔ سوال آ سکتا ہے، ایسی عورت کیا وہ ایسا جملہ کہہ سکتی ہے؟ تو دیکھیے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی پستی میں اگر ہو اور اللہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ اس کو اٹھا کر بہت بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ معاملہ ایک عورت کا ہے تو خواتین کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان، کوئی گناہ کوئی برائی اگر رہی، اگر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو صدق دل سے آ جانا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر ایک نقطہ ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں، اس عورت نے کس کے اوپر ڈورے ڈالے تھے؟ یوسف علیہ السلام پر نا، وہ کون تھے؟ عزت دار کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، پاک، شریف النفس، عفت اور پاکیزگی رکھنے والے، ان کی سیرت اتنی عمدہ تھی، کردار اتنا عمدہ تھا کہ عورت ان کی اس پاک دامنی سے متاثر ہو گئی اور اس نے بھی اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور خود بھی پاکیزگی کی طرف آ گئی۔ عین ممکن ہے یہ، تو یہ قول زلیخا کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ دونوں ترجمے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہو تو ترجمہ یوں ہوگا، ذلک لیعلم، تاکہ وہ جان لے، کون؟ عزیز مصر، انی لم اخون بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی معاذ اللہ میں نے برا کام نہیں کیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا فریب چلنے نہیں دیتا۔ اور اگر زلیخا کا قول مانا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ یعنی یوسف علیہ السلام جان لیں، انی لم اکن بالغیب، میں نے ان کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا کہ قصور میرا تھا، یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اب یہ سلسلہ کلام جاری ہے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یوسف علیہ السلام کا قول، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی، یہ زلیخا کا قول مانا جا سکتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو ہے ہی برائی کی خوب دعوت دینے والا، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو تبھی انسان نفس کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے۔ نفس کی تین اقسام قرآن بیان کرتا ہے، یہ نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، سورہ القیامہ آیت نمبر 2 میں، لوامہ ملامت کرنے والا، انسان میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے، ضمیر زندہ ہو تو نیکی انسان کرتا ہے تو اطمینان محسوس ہوتا ہے، بدی کرتا ہے تو چبھن محسوس ہوتی ہے، یہ ملامت کرنے والا نفس۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، سورہ الفجر آیت نمبر 27 میں، مطمئن، اللہ اس سے راضی، وہ اس سے راضی۔ فرق کیا ہے؟ لوامہ میں نیکی بدی کی کشمکش جاری ہوتی ہے، نفس امارہ میں جسم غالب ہوتا ہے روح پر، بدی کی قوت غالب ہوتی ہے نیکی پر، اور نفس مطمئنہ میں روح غالب ہوتی ہے جسم پر، نیکی کی قوت غالب ہو جاتی ہے جسم پر، یعنی کہ برائی کی قوت پر. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے نفس کے شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرے رب نے رحم فرمایا. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اتونی بھی، اسے میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں. فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات کی ان سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، قال انک الیوم لدینا مکیل امین، تو کہا کہ بے شک تم آج ہمارے پاس باوقار اور امین ہو. مراد ہے کہ اس بادشاہ کے ان الفاظ میں خود اشارہ ہوگی کہ ہم تمہیں بڑا رتبہ دیتے ہیں، بڑا مقام دیتے ہیں اپنے ملک میں، اور بڑا منصب تمہیں عطا کرنے والے ہیں. یہ خود اس نے اشارہ دے دیا. جب یہ اشارہ اس نے دے دیا تو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا کہ مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر. یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑا منصب ہے، اور آگے چل کر ابھی ہم دیکھیں گے کہ عزیز کا لفظ آیا یوسف علیہ السلام کے لیے، تو کسی بڑی منسٹری پر ان کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور زیادہ قوی رائے کہ زراعت، اسی طرح یہ منسٹری آف خزانے کی منسٹری ہے، اس طرح کی جو کچھ منسٹریز تھیں یا چند شعبے وہ دے دیے گئے زیر تحت یوسف علیہ السلام کے. واللہ اعلم. تو قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو. انی حفیظ عظیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں. یہ دو صلاحیت ہے، میرے پاس علم ہے، یہ نالج تھیوری، اور میں حفاظت کرنے والا ہوں، میرے پاس صلاحیت ہے. یہی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے، کسی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ مانگ لیا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، اور بات یقیناً اچھی نہیں. صحیح احادیث میں ہے جو خود سے عہدہ مانگے گا نہیں دیں گے اس کو، تو کیا یوسف علیہ السلام نے غلط کیا؟ نہیں. پہلی بات اس کا جواب یہ کہ آیت نمبر 54 میں آ چکا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کا مقام ہے ہمارے، تو وہ تو خود دے رہے ان کو، نمبر ایک. نمبر دو، اگر اجتماعیت کا مفاد ہو اس میں کہ ایک شخص آگے بڑھ کر کوئی عہدہ لے تاکہ لوگوں کو فائدہ میسر آئے، تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ عہدہ لینا چاہیے، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا معاملہ. اور ظاہر بات ہے کیا عہدہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے لیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قید خانے میں تھوڑا سا وقت ملا تو وہاں بھی دین کی دعوت پیش کر دی، تو یہ عہدہ اگر ملے گا تو کیا وہ دنیا داری کے لیے استعمال کریں گے؟ بالکل نہیں. بلکہ کس لیے؟ کفر کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذلک مکنا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت عطا کر دی. یتبوؤ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم بدلہ ضائع نہیں کرتے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا. یہ تو دنیا کی تھوڑی سی بادشاہت ان کو دے دی گئی، اس سے بڑی سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن اصل کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ تو آزمائش. اصل کیا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے. یہ دنیا کا دیا جانا آزمائش، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور وہ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.